السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، دارالسلام سٹوڈیو کی ایک اور پیشکش، مومن کا ہتھیار۔ دارالسلام بین الاقوامی معیار پر پورا اترنے والا ادارہ، اسلامی کتب میں پہلے ہی الحمدللہ اپنا نام پیدا کر چکا ہے، اب ایک قدم اور آگے۔ آڈیو کیسٹس اور سیریز میں منتخب اور چیدہ چیدہ موضوعات کو منتقل کرنے کا آغاز کر چکا ہے۔ اس سلسلے کی چند سیریز آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، اب ملاحظہ فرمائیں۔ مومن کا ہتھیار، زندگی بھر کام آنے والی سی ڈی، پیدائش سے لے کر موت تک کام آنے والی سی ڈی، بلکہ موت کے بعد بھی کام آنے والی سی ڈی۔ یہ بات بجا طور کہی جا سکتی ہے کہ اس سی ڈی کو سن کر آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے بلا شبہ ایک بے پایا خزانہ پا لیا ہے، ایسا خزانہ جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہ سی ڈی سن کر آپ اس خیال کی پرزور انداز میں تائید کرتے نظر آئیں گے۔ تعارف کے طور پر چند الفاظ گوش گزار ہیں۔ فضیلت الشیخ سعید بن علی القحطانی کی ایک نایاب کتاب حسن المسلم کو پہلے عربی سے اردو میں منتقل کیا گیا، پھر ڈرامائی تشکیل دی گئی۔ اس طرح یہ آڈیو سی ڈی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب عربی اور دیگر مختلف زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے، عوام و خواص میں اس نے یکساں مقبولیت کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور آج آپ سے بھی اپنا لوہا منوا کر رہے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے سنتے ہیں مومن کا ہتھیار۔
ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، آ رہا ہوں۔ اوہو، میرے دوست افتخار احمد، یہ آپ ہیں؟
ہاں یہ میں ہوں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ یقین نہیں آ رہا افتخار احمد، یہ آپ نہیں ہو سکتے۔ آپ کے چہرے پر تو میں نے ہمیشہ تازگی دیکھی ہے، زندگی سے بھرپور چمک دیکھی ہے، جس میں تیزی اور تراری دیکھی ہے۔ اس قدر ڈھیلے ڈھالے تو تم کبھی نہیں تھے۔ میرے دوست، یہ تمہیں کس کی نظر لگ گئی؟ بھائی پہلے تو تم ہر ماہ ہمارے شہر کا ایک چکر ضرور لگا لیا کرتے تھے، لیکن اس بار تو غالباً تم 3 ماہ بعد آئے ہو۔ میں نے جب بھی فون کیا، گھر کے افراد نے یہی بتایا کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ بھائی جلدی بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟
بھائی مجھے سانس تو لے لینے دو، تم نے تو اوپر تلے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔
ہاں واقعی، میں دراصل تمہاری یہ حالت دیکھ کر رہ نہ سکا، ہوش اڑ گئے ہیں میرے تو۔ خیر آؤ آؤ، پہلے تم اندر چل کر آرام سے بیٹھو، پھر اپنی سناؤ۔
اوہو ابو، یہ کون صاحب ہے؟
حد ہو گئی، تم نے اپنے انکل افتخار کو نہیں پہچانا؟
کیا یہ انکل افتخار ہے؟ یہ کس قدر بدل سے گئے ہیں ابو؟
میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ تم آ گئے، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، بلکہ عبدالعظیم حبیب کبریا کو بھی بلاؤ، سب اپنے انکل سے ملو۔
جی اچھا۔ عبدالعظیم، حبیب کبریا، سب ادھر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، انکل افتخار آئے ہیں۔
وعلیکم السلام۔ آئے بھائی بیٹھیں۔
اوف انکل، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟
اچھا اب سب چپ ہو جاؤ، انکل یہی بتانے چلے ہیں۔ ہاں افتخار احمد، مارے بے چینی کے برا حال ہے، جلدی بتاؤ۔
بات کچھ بھی نہیں، آج سے 3 ماہ پہلے مجھے دائیں پہلو کی طرف پسلیوں کے نیچے ہلکا ہلکا درد محسوس ہوا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، میں نے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر ڈاکٹر صاحب سے ملا، انہوں نے رپورٹیں پڑھی، پھر اپنے سب سے سینئر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ آخر انہوں نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے۔
کیا؟
ہاں آپ جانتے ہیں کینسر کتنا خوفناک لفظ ہے، بھائی میری تو جان ہی نکل گئی۔ اب انہوں نے علاج شروع کیا، फिर मुझे सबसे बड़े कैंसर अस्पताल भेजा। अब वो लोग मुझे बिजलियां लगा रहे हैं, अद्वियात दे रहे हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं मुझे बिल्कुल कोई इफाका नहीं हो रहा। मेरी हालत रोज बरोज गिरती जा रही है। मैंने इस दौरान एक बहुत मशहूर हकीम को भी दिखाया, उन्होंने भी कुछ दवाएं तजवीज की। उनका कहना है कि पहले मैं अंग्रेजी दवाएं छोड़ूं, फिर देसी इलाज शुरू करूं। यह भी करके देखा लेकिन हालत और बिगड़ गई। एक होम्योपैथिक डॉक्टर से भी मिला, उन्होंने भी अपनी कोशिश करके देख ली। मतलब ये कि किसी इलाज से भी कोई फायदे के आसार नजर नहीं आए। बस ये है मेरी दुख भरी कहानी। शायद मैं इस दुनिया में ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा, लिहाजा मैंने सोचा अपने बचपन के दोस्त से तो मिला।
नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे बातें ना करो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, शिफाए कामिला अता फरमाए। ये बताओ और क्या कुछ किया?
भाई मैंने जो अब तक किया वो सब बता चुका।
अच्छी तरह ध्यान दौड़ा कर बताओ कि तुमने अपने मर्ज के सिलसिले में और कुछ किया।
नहीं, मैंने बस यही कुछ किया है। कैंसर अस्पताल का इलाज अब तक जारी है। वो अगरचे दिलासे देते रहते हैं लेकिन मुझे कोई इफाका तो महसूस नहीं हो रहा।
और इफ्तिखार अहमद, अपने घर में क्या सिर्फ तुम ही बीमार हो या कोई और भी है?
मेरी बीवी को तो मुस्तकिल तौर पर खांसी रहती है, बच्चों को कभी बुखार हो जाता है, कभी नमूनिया, कभी कुछ तो कभी कुछ। क्यों, ये क्यों पूछ रहे हो?
इसकी वजह है, अभी बताता हूं। मेरे दोस्त सच बताओ, जिस रोज से तुम्हें अपनी बीमारी का पता चला, तुमने उस रोज से अपनी बीमारी के लिए अल्लाह ताला से कितनी बार दुआ मांगी?
दुआ?
हाँ दुआ, इसलिए कि दुआ तो मोमिन का हथियार है, इबादत का मगज है। इंसान को कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म की परेशानी आ जाए, उसे फौरन अपने अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले डॉक्टर हजरात की तरफ दौड़ेंगे, हकीमों की तरफ जाएंगे, जो कोई भी कुछ इलाज बताएगा वही करेंगे। जब थक जाएं तब कहेंगे अब तो बस अल्लाह ही रहम करे। भाई सबसे पहले अल्लाह से रहम क्यों नहीं मांगा, शिफा की दुआ क्यों नहीं की, उसके आगे सर को क्यों ना झुकाया? क्या तुमने सुना नहीं, वो तो कुरान करीम में ऐलान करता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ और पुकार को सुनता हूं। खामोश हो गए मेरे दोस्त, क्या मेरी बात का कोई जवाब नहीं सूझ रहा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हैरान हूं, परेशान हूं, शर्मसार हूं, आंखें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं पा रहा। आखिर सबसे पहले मैं अल्लाह की तरफ क्यों मतवज्जे नहीं हूं?
तुम बेचैन हो, बेकरार हो, अल्लाह ताला तुम जैसे लोगों को मुखातिब करके क्या कहते हैं पता भी है?
नहीं।
तब फिर सुनो, अल्लाह ताला सूरह नमल में फरमाता है,
अम्मन युजीबुल मुस्तर इजा दआहु वयक्षिफु सूअ वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून।
कौन है जो बेकरार लाचार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ रफा करता है, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही नसीहत हासिल करते हो। अल्लाह ताला से दुआ करना इबादत है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अद्दुआ हुवल इबादा,
यानी दुआ ऐन इबादत है। अब इफ्तिखार अहमद, जो लोग दुआ नहीं करते वो गोया अपने रब की इबादत नहीं करते। ऐसे लोगों के अंजाम के बारे में भी अल्लाह ताला का फरमान सुन लो, सूरह मोमिन में फरमाता है,
वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين।
تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔
نہیں نہیں۔
تب پھر میرے دوست، سب باتوں کو بھول کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو صرف دوا دے سکتے ہیں، شفا نہیں، شفا تو بس اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہاں یہ بات بھی سن لو، دعا کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا یہ کہنا چاہیے کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔
ایک منٹ ابو، یہ موضوع تو ہم سب کے لیے اہم ہے، آپ اس میں ہمیں بھی شریک کر لیں، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں دعا کے بغیر تو پھر ہمارا گزارا بھی ممکن نہیں۔
بہت خوب، عبد المتین کی بات شاندار ہے، یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ کیا کہوں، پوری زندگی کے ہر لمحے کی دعائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب دیکھو، ہمیں بیت الخلاء میں جانا ہے، یہ بھی بتایا کہ اندر داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھی جائے گی، باہر نکلتے وقت کیا پڑھا جائے گا۔ غرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 24 گھنٹوں کی دعائیں بتائی ہیں، تو کیوں نہ میں ابتدا سے شروع کروں۔ اس میں کچھ وقت تو صرف ہوگا، لیکن یہ تمام زندگی کام آنے والی باتیں ہیں، اور ہماری تمام تر مشکلات کا حل بھی ہیں۔ اس قدر نفع کی باتیں بھلا کون سننا پسند نہیں کرے گا؟
میرے دوست بالکل ٹھیک کہا، میں تو اس مقصد کے لیے گھنٹوں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔
تب پھر سنیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دعا کے کچھ آداب ہیں۔ جیسے ہر کام کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، سلیقے کے بغیر اگر ہم اس کام کو کریں گے تو وہ خراب ہوگا یا مکمل نہیں ہو پائے گا، یہی حال دعاؤں کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں قدم قدم کی دعائیں بتائیں، وہاں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ درست طریقے سے مانگنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو۔ مثلا کچھ لوگ بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، یا پیروں فقیروں کو ہی سب کچھ تصور کرنے لگ جاتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ بس سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ان گھڑے ہوئے معبودوں کی بے بسی بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کی ہے، فرماتا ہے،
یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔
لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یعنی معبودان باطل اتنے تہی دامن ہیں کہ وہ کسی چیز کے خالق ہیں نہ مالک۔ پھر سورہ فاطر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ذلكم اللہ ربكم له الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر۔
وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ دعا صرف اللہ تعالی سے کرنی چاہیے، وہی سنتا، قبول کرتا اور مراد کو بر لاتا ہے، کیونکہ وہی تنہا تمام اختیارات کا مالک ہے۔
اللہ اکبر، میں بھی کن چکروں میں پڑا رہا، کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤ تمہیں شفا ہو جائے گی، فلاں بزرگ کے مزار کی مٹی لے کر چاٹو تمہارا مرض دور ہو جائے گا۔
یہی اصل گمراہی ہے، جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی دعاؤں کے آداب کی، دعا کے بہت سے آداب ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی،
اللہم اغفر لی وارحمنی،
اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عجلت ایہا المصلی اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ لما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ،
اے نمازی تم نے عجلت کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا،
ایہا المصلی ادعو تجب،
اے نمازی دعا کر قبول ہوگی۔
یہ تو پھر ابا جان دعا کی مقبولیت کے لیے کلیہ ہو گیا۔
بالکل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا کرتے سنا،
اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی ہیں، آپ یکتا اور بے نیاز ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب،
اس کا ترجمہ یہ ہے، تم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے نام سے سوال کیا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے، گویا یہ اسم اعظم ہے۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ بار بار دعا کی جائے، اس سے دعا کرنے والے کی تڑپ ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تین بار جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کرنا، اور جو شخص تین بار آگ سے پناہ طلب کرے آگ کہتی ہے، اے اللہ اسے آگ سے بچا۔ آپ سب توجہ سے سن رہے ہیں نا؟
جی بالکل، یہ باتیں تو ہیں ہی کان لگا کر سننے کی۔
بالکل ٹھیک، دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پوری امت سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا،
مطلب یہ کہ تمہارا پروردگار یقیناً سخاوت کرنے والا اور حیا کرنے والا ہے، جب کوئی بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔
آہ کس قدر افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے اللہ سے حیا نہیں آتی۔
ہاں دوست، دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ پورے خلوص سے دعا کی جائے، نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ،
یعنی انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو خالص کرتے ہوئے یک طرفہ ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب میں بہت زیادہ اہم بات کی طرف آتا ہوں۔ دعا کے قبول ہونے کی لازمی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا حلال روزی کھاتا ہو، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص دور دراز سے سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے بڑی عاجزی سے دعا کرتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش ہی حرام مال سے ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے ثابت ہوا،
یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ابا جان، اس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟
ایک شخص حلال روزی نہیں کماتا، رشوت لیتا ہے یا سود لیتا ہے، جھوٹ بول کر روزی کماتا ہے، تو اس کی روزی حرام ہوگی، ایسی روزی پر پلنے والی اس کی اولاد حرام پر پرورش پائے گی۔ اب بات سمجھ میں آئی؟
جی ہاں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اب آپ نے ایک اور بات کہہ دی۔
اور وہ کیا؟
وہ سود لیتا ہے، بینکوں میں جو لوگ منافع والے کھاتوں میں اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، کیا وہ بھی سود ہے؟
بالکل سود ہے، اور سود سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کیا میں اب آگے چلوں؟
جی ہاں بالکل۔
دعا کے لیے کچھ خاص اوقات بھی ہیں، ان اوقات میں مانگی جانے والی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، مثلا رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا رب ہر رات جب اس کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا کرنے سے بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه فادعوا،
مطلب یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت دعا کیا کرو، پھر سجدے کی حالت میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء،
مطلب یہ کہ انسان اپنے رب کے انتہائی قریب اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، پس اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔
یہ تو حد درجے کام کی باتیں ہیں، افسوس میں کیوں لائم رہا اب تک؟
کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون،
یعنی تم مجھے پکارو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
مطلب یہ کہ اے ایمان والو اللہ تعالی کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے،
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما،
اور وہ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں،
وَانْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ بلند آواز کے بغیر صبح و شام یاد کیجئے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى،
اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے؟ تمہارے شہنشاہ کے ہاں سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونا چاندی صدقہ کرنے سے بہتر ہے، بلکہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن کے ساتھ ہو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہم وان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے اس یقین کے مطابق ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس کی محفل سے زیادہ بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے قریب ایک بالشت آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک آئے تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے نزدیک آتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔
اللہ اللہ، وہ کتنا مہربان ہے، یہ آج پتا چلا۔
اور سنیے، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبس به قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔
ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔
یعنی جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ مطلب یہ کہ الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة۔
یعنی جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ جگہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا سبب ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا،
ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم۔
مطلب یہ کہ لوگ جب کسی ایسی محفل میں بیٹھیں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ محفل ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف کر دے۔
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا،
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة.
جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر رہے ہوں تو وہ مردار گدھے جیسی چیز سے اٹھتے ہیں، یہ اٹھنا ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا.
اف مالک، ہم تو اکثر اس لاپرواہی سے کام لیتے ہیں.
ہاں، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے جاگتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. عبد المتین، ذرا اندر جا کر امی سے چائے وغیرہ کے لیے کہو، اور ہاں چائے کے ساتھ کھانے کے لیے بھی کچھ لیتے آنا.
میں ابھی جاتا ہوں.
لیجیے،
چائے حاضر ہے. اور ہاں ابو، ساتھ والے کمرے میں امی جان اور باجی بھی ہماری یہ گفتگو سن رہی ہیں.
میں بہت خوب، چائے تو بڑی مزیدار ہے.
بیٹا عبد المتین، یہ چائے کے برتن اپنی امی کو دے دے. ہاں، اب میں اس طرف آتا ہوں. کس موقع پر کون سی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ انسان کا دن گویا اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ سو کر اٹھتا ہے، لہذا نیند سے بیدار ہونے پر جو دعا پڑھی جائے گی وہ یہ ہے،
الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإليه النشور.
یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. بیدار ہونے پر ایک یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں،
الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی وغد علی روحی وأذن لی بذکره.
ترجمہ اس کا یہ ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے جسمانی عافیت نصیب فرمائی، میری روح مجھے واپس کی اور مجھے اپنی یاد کی اجازت دی.
کس قدر اچھی باتیں ہیں.
اب باری آتی ہے لباس پہننے کی دعا کی، وہ یہ ہے،
الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة.
ترجمہ اس کا یہ ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور اس نے مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر عنایت فرمایا. اور جب کوئی نیا لباس پہنے تو یہ دعا پڑھے،
اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ.
یعنی اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تو نے مجھے یہ پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے. یہ دعا اس شخص کی ہے جو نیا لباس پہنے. اگر ہم کسی کو نیا لباس پہنے دیکھیں تو اس کے لیے یوں دعا کریں،
تبلی ویخلف اللہ تعالی البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا.
یعنی تم اسے بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں اور دے، نیا لباس پہنو، قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہادت کی موت پاؤ.
واہ، کس قدر خوبصورت دعا ہے، جی چاہتا ہے کوئی ہمیں بھی دے. میں وعدہ کرتا ہوں بھائی، اب آپ جس دن نیا لباس پہنیں گے میں آپ کو یہ دعا ضرور دوں گا. اور ابو، لباس اتارتے وقت کیا دعا پڑی جاتی ہے؟
بسم اللہ.
اور اب سنیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا،
بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
مطلب یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں خبیصوں اور خبیصنیوں سے. اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یہ ہے،
غفرانک،
یعنی تیری بخشش چاہتا ہوں.